اچھا بھائی
تقیے پر روایات تو بہت ہے، ہر کتاب میں مستقل بات ہے تقیے کا، میں سمجھ لوں اس پر کافی ہوگی،
گزارا ہو جائے گا، باقی ہر کتاب میں باب ہے کتمان کا بھی تقیے کا بھی،
اس میں دیکھا جا سکتا ہے.
ایک سوال ہے،
سوال،
مذہب شیعہ میں تقیہ
کس وقت لازم ہوتا ہے؟
مذہب شیعہ میں تقیہ کس وقت لازم ہوتا ہے؟
چلو التقیۃ واجبۃ لا یجوز رفعها، مذہب شیعہ میں امام مہدی کے خروج تک ہمیشہ تقیہ لازم ہے اور اس سے پہلے تقیہ چھوڑنا حرام ہے. یہ حاصل مقصد
التقیۃ واجبۃ لا یجوز رفعها الى ان یخرج القائم، التقیۃ واجبۃ لا یجوز رفعها الى ان یخرج القائم، فمن ترکها قبل خروجه ومن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللہ وعن دین الامامیت، ومن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللہ وعن دین الامامیت وخالف اللہ ورسوله والائمة علیہم السلام. التقیۃ واجبۃ لا یجوز رفعها الى ان یخرج القائم، فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللہ وعن دین الامامیت وخالف اللہ ورسوله والائمة علیہم السلام. حدیث جعفریہ،
ترجمہ اعتقادیہ، شیخ صدوق،
صفحہ 102. یہ الاعتقادیہ کتاب ہے شیخ صدوق قمی کی، اور شیخ صدوق قمی وہ ہے جس کی کتاب ملا اثر الفقیر وہ اصول اربعہ میں شامل ہے. چار کتابوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں، الجامع الکافی، ملا اثر الفقیر، تہذیب الاحکام اور الاستبصار. الجامع الکافی کا مصنف محمد بن یعقوب علینی ہے جو 328 یا 329 میں ملا ہے. ملا اثر الفقیر کا مصنف ملا اثر قمی ہے، علی بن ابراہیم، اسے شیخ صدوق بھی کہتے ہیں، 381 میں مرا ہے. اور ملا الفقیہ چار جلدوں میں کتاب ہے، الجامع الکافی 8 جلد، تہذیب الاحکام 10 جلدوں میں کتاب ہے، اس کا مصنف محمد بن حسن توسی ہے، ابو جعفر محمد بن حسن توسی جو 460 میں مرا ہے. چوتھی کتاب ہے الاستبصار، وہ بھی 4 جلدوں میں ہے، اور اس کا مصنف یہی ابو جعفر محمد بن حسن توسی ہے. ملا یاد الفقی کا مصنف جو ہے شیخ صدوق قمی، یہ اس کی کتاب ہے الاعتقادیہ،
اور الاعتقادیہ
نام سے ہی ظاہر ہے کہ عقیدوں کے مسئلے پر ہے. اس کا ترجمہ بن حدیہ جعفریہ جو مترجم یہ کتاب ہے اس کا صفائی ہے. ملا یاد الفقی کا مصنف علی بن ابراہیم نہیں، علی بن بابو یا قمی، علی بن ابراہیم قمی وہ ہے جس کی تفسیر قمی ہے.
ہاں بھائی، تو کیا معلوم ہوا؟
حد معلوم ہو گئی کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے تقیہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. عربی میں بھی ہے، ساتھ اردو میں بھی ہے، سہولت کے لیے ایک حوالہ اردو الفاظ میں لکھ دو کہ امام جعفر صادق نے فرمایا،
تم مخالفین سے ظاہر میں میل جوڑ رکھو، تم مخالفین سے ظاہر میں میل جوڑ رکھو،
خالفون بالبرانیہ وخالفون بالجوہریہ،
تم مخالفین سے ظاہر میں میل جوڑ رکھو اور باطن میں ان کی مخالفت کرو. ظاہر میں چاپلوسی کرنا ہی انہیں مذہب میں سکھایا جاتا ہے. ہمیں تو یہ ہے نا بھائی، جس کو اچھا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. ہاں یہ نہیں ہے، تھوڑے سے نقطے لگا لو. جو شخص مخالفین کے ساتھ ان کی صف اول میں نماز پڑھے، دیکھیں کتنی گہری سازش ہے، جو شخص مخالفین کے ساتھ ان کے صف اول میں نماز پڑھے تو گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صف اول میں نماز پڑھی، تو گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صف اول میں نماز پڑھی. نیز فرمایا ان کے بیماروں کی عیادت کیا کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کیا کرو. ہم خوش ہو جاتے ہیں، اپنے تو پوچھنے بھی نہیں آئے مجھ سے، میں بیمار ہوا تو وہ ذاکر صاحب ان سے پوچھنے آئے تھے، عیادت کرنے آئے،
وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے.
ان کے جنازوں میں شریک ہو جایا کرو، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے
جامع کافی کی تیسری جلد میں جو جنازے میں شرکت کی دعا لکھی ہے
کہ سنیوں کے ناسنیوں کے جنازے میں شریک ہو کر دعا یہ کیا کرو کہ اللہم اخذ عبدک ہذا فی عبادک و بلادک و عذبہ اشد عذابک و اصلح حر نارک فانہ کان یقذ اولیاءک و یوالی اعداءک اللهم احشر جوفه نارا واحشر قبره نارا اللهم لعن عبدك هذا انف لعنه مختلفه غير مختلفه اللهم ضيق عليه قبره فانه كان يرد اولياءك ويوالي اعداءك
دعائیں ہیں لیکن کسے پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. آ چکے ان کے جنازوں میں شہید ہو جایا کرو لکھا, اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیا کرو. ہدیہ جعفریہ صفحہ 104 ایک پارسی حوالہ بھی تمہیں صاحب کا بھی لکھو,
برائے شرکت در جماعت اہل سنت, سیدھا سیدھا اہل سنت نام سے, برائے شرکت در جماعت اہل سنت چنانچہ کے شخص برائے تقیہ, برائے شرکت در جماعت اہل سنت چنانچہ شخص برائے تقیہ مطابق عام ہاں وضو بگیرت, مطابق عام ہاں وضو بگیرت, وہ دست بستہ نماز بخانہ,
اور دست بستہ نماز بخانہ,
وہ پیشانی بر فرش بگزارا, نماز صحیح است تو اعادہ نہ دارا, نماز صحیح است تو اعادہ نہ دارا. یہ تمہیں نہیں کہا ہے رسالہ نوی 265 صفحہ 265.
دیکھو ان کا موضوع الگ ہے, آنے سننے کا وضو الگ ہے. اب کہتے ہیں
وضو اگر کے الگ ہے, ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں, سنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں,
ان کے ہاں کپڑے کے جو ہم بچھاتے ہیں صاف کپڑے کے, اس پر سجدہ جائز نہیں ہے. اس لیے ان کے بارے میں کہیں آپ دیکھیں گے یہ سب بچی ہوئی نہیں, تو ان کے ہاں مطعوم اور ملبوس پر سجدہ جائز نہیں.
تو کہتا ہے برائے تقیہ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے,
جو شخص برائے تقیہ, برائے شرکت در جماعت اعلی سنت, اور برائے تقیہ مطابق آہا وضو بگیر,
ان کے مطابق وضو کرے, انہیں کے مطابق وضو کرے,
اور پھر دست بستہ ہاتھ باندھ کر ان کی جماعت میں جا کر
نماز پڑھے,
اور اس پر کپڑے کی صف پر سجدہ بھی کرے, تب بھی اس کی نماز ٹھیک ہے اور اعادہ نہیں کرے گا. بلکہ اعادہ کیا کرے, شیعہ کے پیچھے پڑے گا تو ایک نماز کا ثواب,
اور اگر یہ تقیہ کر کے وہاں جا کر پڑھا تو اتنا ثواب جیسے رسول پاک کے پیچھے پڑ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم,
تو دھوکہ دینے کا اسے اتنا ثواب ملتا ہے.
قدر تفصیل سے میں نے آپ کو یہ مسئلہ اس لیے لکھوایا ہے کہ آج تک مسلمانوں کو جو یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں اس کا بنیادی راز یہی ہے
کہ جب پوچھو انہوں نے کوئی بات بتانی نہیں, بتانی ہے تو الٹ بتانی ہے, جھوٹ بول دینا ہے. اب ہم تو اپنے مذہب کو جانتے ہیں
تو حوصلہ سے یہ ہوتا ہے
بھائی ہم جو جھوٹ نہیں بولتے, یہ بھی نہیں بولتا ہوگا ہم نے پوچھا اس نے اپنا مذہب بتا دیا. حالانکہ اس کے یہاں ہمارے سامنے اصل مذہب ظاہر کرنا اس کی اپنی شریعت اسے حرام کہتی ہے, وہ کبھی نہیں بتاتا.
لیکن ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں خود جو سچے ہوتے ہیں کہ یہ بھی سچ بولتا ہوگا.
تو آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا اذا جاء فی الاسناد صوفی فاغسل یدیک, یہ صوفی سے مراد کوئی عام آدمی نہیں ہے,
مطلب ہے جو اولیاء اللہ صوفیاء کرام بزرگ ہیں اللہ والے ہیں
وہی مراد ہے, کہ ان میں حسن سن غالب ہوتا ہے, وہ ہر ایک کو اچھا ہی سمجھتے ہیں, چاہے راوی مسئلہ ہو, کذاب ہو, جھوٹا ہو, دجال ہو, یہ کسی کو جھوٹا سمجھیں گے نہیں, اس لیے وہ سند بیکار ہو جائے گی, وہ یہ خیال ہی نہیں کریں گے کہ آگے مجھ سے بات کرنے والا مجھے بتانے والا کچا ہے پکا ہے, وہ تو ہر ایک کو اچھا ہی سمجھتے ہیں.
تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اصل معاملات معلوم نہیں ہوتے. ایک تو ان کی کتابیں الگ ہیں, اصول الگ ہیں, فروع الگ ہیں, ہر چیز ہم سے الگ ہے. ہم مزہ آئے
اپنے مدارس میں اپنی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی کوئی کتاب ہم پڑھتے نہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں. اور اگر کبھی پالا پڑ جائے پوچھ لیا تو انہوں نے جھوٹ بولنا ہے. اب اگر کوئی کہے تو یہ قرآن پاک کو غلط کہتے ہیں, ان سے پوچھو بتو بتو بتو, تو قرآن کو بولا کوئی غلط کہہ سکتا ہے, بس بات ہی ختم. ادھر کوئی کہے جناب وہ تو ختم نبوت کے منکر, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ لطمہ بہت کے ملک ہے تفیمات الہیہ میں لکھا. اب ادھر سے کوئی یہی بات کہتے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے, ان سے پوچھو نو 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 توبہ توبہ توبہ, بلا ختم نبوت کا انکار کر مسلمان کر سکتا ہے, بات ہی ختم. ادھر سے کسی نے کہا بولی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں, ادھر کچھ نہ جی نانا تو ہم کو سب کو مانتے ہیں, بس بات ہی ختم. ہمارے لوگ وہ جب قسمیں کھا کھا کے ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, سمجھ لیجیے واقعی یہ سب بولتے ہوں گے, یہ تو تب پتا چلے جب ذاتی طور پہ ان کی کتابیں لے کر اور ان کو دیکھا جائے, اس کے بعد اچھی طرح وقت دے کر مطلب بس سے دیکھنا اور سارے معاملات کو سوچنا, پھر جا کے یہ اتنا کھلتا ہے اور ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. اور نہیں سرسری طور پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, صدیوں سے دھوکہ دیتے ہیں. بلکہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, لکھی لو تم بھی, شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایشیا 107 طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تحفہ اسلام شریعہ میں ایک باب ہے طرق اضلال ایشیا, طرق اضلال گمراہ کرنے کے طریقے, 107 طریقے شاہ صاحب نے ذکر فرمائے. ایشیا 107 طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں, انہوں نے پھر 107 طریقے وہاں ذکر کیے, ان میں سے 47 طریقہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کی کئی بڑے بڑے علماء بظاہر اہل سنت کے پیشوا مفتی اور مدرس بن کر رہتے ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے کئی بڑے بڑے علماء بظاہر اہل سنت کے پیشوا مفتی اور مدرس بن کر رہتے ہیں, انہیں جتنا بھی آزمایا جائے پہچانے نہیں جاتے, انہیں جتنا بھی آزمایا جائے پہچانے نہیں جاتے. ہدیہ مجیدیہ ترجمہ تحفہ اسلام شریف صفحہ 96 ویسے باب ہے طرق اضلال. ایسے کئی اہل تشیع, دیکھو یہ توجہ دلا دیتا ہوں, عام یہ افسران لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع, یہ لفظ اہل تشیع تفاعل کے باب سے ہوتا ہے, اہل تشیع یہ غلط تلفظ ہے اور انہیں تفاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو ان کی دیکھا دیکھی ہمارے کئی لوگوں کی توجہ دیتے اہل سنت اہل تشیع, اہل تشیع لفظ ہوتا ہے. ایسے کئی شیعہ علماء گزرے ہیں جو بظاہر مسلمان بن کر رہتے تھے, جن میں سے ایک قاضی نور اللہ شرفتری بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت اسلامی ہوا کرتی تھی تو زندیق کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ استتابہ بھی نہیں ہے, مہلت بھی نہیں ہے, مرتد کو تو مہلت ہے نا 3 دن کی, اور استتابہ ہے توبہ پلٹ دی جائے, اس کے لیے وہ نہیں ہے. اس لیے جیسے ہی کوئی انگلش ظاہر ہوتا حکومت فوراً اس کو ختم کر دیتی. پہلے پہلے سب سے پہلے جس نے ان کی کتاب لکھی فقہ میں درت الگ دیا, پتہ چلا اس کو حکومت نے مروا دیا, اس کا دل کا ٹینشن شہید ہے, پھر چپ ہو گئی ایک عرصے تک, پھر جا کے پہلے پہلے لکھی گئی علما کو تمش کیا, پھر آئی اس کی درت النج دیا شرح, یہ شرح یہ شہید ثانی ہو گیا, بس پھر چپ. یہ قاضی نور اللہ شوستری جو ہے اس کو شہید سالس کہتے ہیں, یہ قاضی نور اللہ شوستری اس کا پیدا ہی کر دیا شہر, اور یہ ساری زندگی سنی بن کے رہا, آخر اللہ پارا نے اس کو ذریعہ کیا. ہاں جی, جو اہل سنت کے چاروں مذاہب کا متبحر عالم تھا, ان کے بقول جو انہوں نے خود لکھا ہے ترجمۃ المصنف میں, چاروں مذاہب کا متبحر عالم تھا اور سلطان اکبر کے دور میں, اکبر بادشاہ کے دور میں پوری مملکت کا قاضی قضات بنایا گیا. اچھا گمراہی کا پھاٹک کیا ہے کہ اس پر جب قضائے قضا پیش کیا گیا قاضی قضات کا چیف جسٹس نہ ہو, اس نے کہا جی نہیں مجھے کوئی ضرورت, بڑا بزرگ بن گیا, سیدھا زور دیا گیا, پھر اس نے ایک شرط لگائی کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے مجھے چاروں مذاہب کے مسائل معلوم ہیں اور دلائل بھی معلوم ہیں, تم خام خواہ مجھے تنگ کرو گے کہ مذہب ہنسی پہ فتوا دے, مجھے اگر یہ اجازت ہو چاروں اماموں سے باہر نہیں جاؤں گا لیکن جس امام کے دلائل مجھے اقوا نظر آئیں گے فتوا اس پر دوں گا, یہ مجھے اجازت ہو تقریر چھوڑنے کی تو پھر میں قاضی قضات بنتا ہوں. اس کا علم روب تھا, اس کی یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے جس امام کے مدد کو سمجھے فتوا اسی پہ دیا گیا, یہ قاضی قضات بن گیا. اس نے کام کیا شروع کیا کہ جب کوئی بھی مقدمہ آتا تو دیکھتا کہ چاروں ائمہ کے اخبار کیا ہیں, ان میں سے شیعوں کو فائدہ کس میں ہوتا ہے, جس میں ہوتا کہتا اس امام کے دلائل قوی ہیں لہذا اس پہ فتویٰ دیتا ہوں. یہ نہیں کہتا تھا کہ شیعہ مذہب کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں. چارا امام ان سے دیکھ کے اگر کسی نے کسی کا تو موافق ہو گئی اس کے مطابق دیتا ہوں. ہاں جی تو غیر متلبیت جو ہے یہ ہے پھاٹک کے ساتھ گمراہی کا. اس نے شرط کی کہ مذہب انوی کا پابند نہیں ہوگا. دیکھیں جی حاضر گزار بنایا گیا اور اس نے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ بھی لکھا ہے جبکہ وہ باطنی طور پر بٹر راضی تھا. اس نے اہل سنت کے خلاف خفیہ کئی کتابیں لکھ ڈالی مثلا مجالس المومنین احباب الحق مجالس المومنین احباب الحق سوارم محرقہ مصائب النواصب عقائد امامیہ وغیرہ. بالآخر شہنشاہ اکبر کے فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہانگیر کے دور میں علاج بالمثل کرتے ہوئے ایک نوجوان نے بظاہر اس کا معتقد اور شاگرد بن کر راز فاش کیا. چنانچہ شوستری گرفتار ہوا اس کی کتابیں پکڑی گئی. اس دور کے علماء نے اس دور کے علماء کے مشورے سے شاہ جہانگیر نے حکم دیا اور 1019 میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. 1019 ہجری میں بچوں کے خاردار ہاں قدرش بزدن کے بدن اشتر شد بچوں کے خاردار ہاں قدرش بزدن کے بدن اشتر شد. یہ ترجمت المصنف ہے مجالس المومنین جو اس کی اپنی کتاب ہے اس کے شروع میں جو ترجمت المؤلف ہوتا ہے نا اس میں یہ پورا قصہ لکھا ہے کہ یہ روب ڈال کے یوں تازہ قدرت بن گیا. اکبر شاہ کا پورا دور تو گزر گیا. جب شاہ جہانگیر تخت نشین ہوا کچھ وقت یوں ہی گزرا. آخر علماء دیکھتے رہے یار اس کو ہمیشہ وہی مسئلہ کبھی نظر آتا ہے جس میں شیعوں کی موافقت ہو ہے کیا. بالآخر انہوں نے شکایت کر ہی ڈالی شاہ جہانگیر کے پاس کہ یار وہ تمہارا تازل پزاد جو ہے بھائی اس کو ہمیشہ وہی مسئلہ کبھی نظر آتا ہے جس میں شیعوں کی تائید ہو. ہمیں لگتا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے. پہلے تو بادشاہ نے یوں نکال دیا بس تم مولوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تم لڑتے ہی رہتے ہو. وہ اتنا بڑا قاضی ہے قاضی گزار ہے اور والد صاحب کے دور میں اس کو قاضی گزار بنایا گیا مطلب بہر عالم ہے کوئی اس کے مقابلے کا تھا نہیں. اس کی تو شرط مانی گئی تھی خود کہ جس کے دلائل کبھی دے دے گا اس پر فتوا دے گا. تم آئے ہوئے قاضی صاحب میں نے بھگا دیا لیکن مولوی جس کے پیچھے لگ جائے پھر چھوڑتے تو نہیں نا. انہوں نے کیا کیا علماء نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بادشاہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں نے ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹا اس کو پکڑوا. تو ایک نوجوان جو ہے اس نے بھی تکیہ کر دیا جا کے اس کا مرید بن گیا معتقد بن گیا شاگرد بن گیا بنتے 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 وہ سب کچھ ہی بن گیا. بہت صحیح ہو گیا. آخر یہاں تک بات پہنچی جب دیکھا کہ بہت ہی منظور نظر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے قاضی صاحب اس نے ایک دن کہہ دیا کہ حضرت بس منہ بنا کے بیٹھ گیا. پوچھا تو کیا بات ہے مسئلہ کیا کروں بتاؤں تو مرتا ہوں نہ بتاؤں تو مرتا ہوں. کیا ہوا کہتے اگر نہ بتاؤں تو اب دل پھٹتا ہے آپ سے کوئی چیز رکھ نہیں جی نہیں چاہتا اور بتاؤں گا تو آپ مجھے مروا دیں گے. تو پریشان ہوا یہ ایسی کون سی بات ہوگی میں تجھے مروا دوں گا. ہاں ہاں قاضی کو بتا تھا میرا جرم ہی ایسا ہے اگر بتاؤں گا تو آپ مروائیں گے. اب قاضی کے ذہن میں کئی سوالات آئے پتہ نہیں اس نے کیا کیے آخر بتا دیا اس نے. جب قاضی نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ میں نہیں مرواؤں گا کوئی بات نہیں بتا دے گا میں تجھے مروا سکتا ہوں جب اعتماد چھوڑ دیا. اب اس لڑکے نے کہا کہ الگ بات یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں اور تقیہ کر کے آپ کے ساتھ رہا ہوں آج تک. اب میں دل کرتا تھا میں اصلی بات آپ کو بتا ہی دوں اب آپ کی مرضی اپنے پاس رکھنی چاہے مجھے
بتا دیں آپ کے بغیر رہے تو نہیں سکوں گا مر جاؤں گا لیکن آپ سے بات چکی نہ
کروں تو واقعی پریشان ہوں گے میں خود شیعہ ہوں
میں خود شیعہ
چل واقعی چپ ہو گئی.
کچھ دنوں کے بعد پھر سوال کیا حضرت پھر آپ سارے عمر سنی بن کے رہے کہ کام تو آپ نے کیا نہیں کیا مطلب امام کو کیا کو دکھائیں گے؟ اب چونکہ یہ راز بات تو بن گیا تھا نا, تو پھر قاضی صاحب نے بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں نے بڑا کام کیا, یہ ساری کتابیں دکھا دی, یہ سب مجھے لکھی اور اب مجھے چلو کام کے لیے مل گیا, پریس ویس تو نہیں تھے نا, خفیہ خفیہ کام کرنا پڑتا تھا, اپنی ڈیوٹی الگ اور پھر ادھر یہ لکھنا الگ. اس نے اپنی کتاب مجالس المؤمنین دے دی اس لڑکے کو, اس کی نقل کرو گے کافی بنا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک کے بجائے دو بنا لی, ایک جو دے دی اس کو اور ایک دے دی ان کو جنہوں نے بھیجا تھا. انہوں نے پڑھا دیکھا, اس نے کہا بھائی دوسری کتابیں نقل کرنے کا حوصلہ میرے اندر نہیں ہے, اس میں اتنی بکواس ہے کہ برداشت نہیں ہوتی, جو کرنا ہے ابھی کر لو. اب ان علماء کرام نے اس کتاب کو دیکھا مجالس المؤمنین کو, کافی کفریات ہے مستعفی ہے, تو جا کر دکھا دی بادشاہ کہ یہ تمہارا کاغذ گزار تیرے ابا کی سوال کہتے ہیں ان کی نشانی ہے. اس نے دیکھا تو اسے بھی غیرت آ گئی, اس نے چھاپا مروایا, گرفتار کروایا, کتابیں پکڑی گئی, تو ایک سے ایک آگے تھی. پھر اس وقت کے علماء کے شورا کے حوالے کر دیا گیا امام, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دنیا میں رہنے کے قابل تو ویسے ہی نہیں ہوتا, لیکن یہ اتنا دھوکہ کر کے مسلمانوں کو آج تک دھوکہ دیتا رہا ہے, اس لیے عام طریقے سے نہیں بچوں کے خال کا کانٹوں والے ڈنڈوں سے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. چنانچہ پھر ان سب کے مشورے سے فیصلہ یہ ہوا اور بادشاہ نے حکم دے دیا, چنانچہ اسے کانٹوں والے ڈنڈوں والے کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا, تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے سانس دیا. تو یہ بہت ہی گھناؤنا اور خطرناک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اپنی بات ہی بتاتے نہیں, چھپ کر ہمارے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں, چلتے چلتے ہمارے اداروں میں بھی آ جاتے ہیں, سازش کے تحت بھیجے گئے, مفتی بھی بن گئے, مدرس بھی بن گئے, کہیں لیڈر بھی بن گئے, بہت کچھ بن جاتے ہیں. بڑا آسان طریقہ خمینی نے لکھا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا, ان کے طریقے کے مطابق وضو کرو, ان کی وجہ سے جا کے سفر ابو ریاض باندھ کے نماز پڑھو, اب اس سے گناہ تو نہیں ملتا ثواب ملتا ہے, اور اتنا کہ جیسے وضو کے پیچھے پڑ گیا ہے تو وہ کیوں نہ کرے. پھر اگر اس نے مسجد میں 10 روپے چندہ بھی دے دیا تو وہ کمیٹی کا ممبر بھی بن جائے گا, اور اگر 100 روپے دیا تو صدر بن جائے گا, ہر مہینے 100 روپے دیتا ہے. اب ہر معاملے میں فیصلہ جب بھی ہوگا اس کا مشورہ ضروری ہوگا, یہ خاص جماعت کیجیے ہمارا خاص. اب وہ خود ہی نظر رکھے گا کہ ہاں اس مسجد میں فلاں کو آنا چاہیے, فلاں کو نہیں آنا چاہیے, ہر اس پر تو نظر رکھے گا بھائی یہ جو قدم لائے جس سے اس کے مشن لوگوں کو نقصان ہوتا ہو. یوں ایک سازش اتنی خطرناک چلی ہوئی ہے اس دور, یہ آج تک اللہ تعالیٰ نے دین حق کو بچا کے رکھا ہے, دین حق کا اعجاز ہے, ورنہ یہودیت کی سازشیں, یہودی حریت کی سازشیں اتنی خطرناک ہیں, اتنی گہری ہیں. عیسائیت کا انہوں نے نام نشان مٹا کے رکھ دیا, یہ وہاں سے طریقہ چلا آ رہا ہے نا. ساؤل یہودی بظاہر بن گیا عیسائی, اور اس نے یہ یہودیوں کو بہت بڑا مناظر تھا, بہت بڑا عالم تھا, بظاہر بن گیا عیسائی, اور اس کا بعد میں نام رکھا گیا پولس. اب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی باتیں شروع کی اور پیار کی باتیں شروع کی, اور اس طریقے سے کرتے 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 اتنا مقبول ہوا کہ آج جو عیسائیت دنیا میں پیش ہو رہی ہے, جو بائبل میں موجود ہے, یہ ساری پولس کی بنائی ہوئی ہے. اصلی عیسائیت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں, یہ تفلیس کا عقیدہ, یہ کفارے کا عقیدہ, یہ جتنے چکر ہیں عیسائیت میں سب کے سب یہ پولس کی ایجاد ہے, اور اصلی عیسائیت کئی سنے اسی پولس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے. عبداللہ ابن سبا یہودی وہ بظاہر مسلمان بن گیا, اور پھر اس نے بھی اسلام کے خلاف اسی انداز میں کام کیا, لیکن اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اس لیے وہاں پولس نے ایک عیسائیت بنا کر پیش کی, وہ مقبول ہو گئی اور اصل عیسائیت ختم ہو گئی. یہاں اس نے ایک اسلام بنا کر پیش کیا, اصل کو ختم نہ کر سکا, اس لیے دو ہو گئے. اصل کی حفاظت اللہ نے کی تھی, اصل اسلام اپنی جگہ میں خود رہا, ایک اسلام اس نے بھی بنایا, تو اب دو ہو گئے. کلمے سے لے کر جنازے تک ان کے مسائل الگ ہیں اور آپ کے مسائل الگ ہیں. ایسے الگ ہے بالکل الٹ. چنانچہ اس کتاب میں لکھا ہے نسل خطاب کے پانی میں صفا 48-40 پہ کہ باپ من لم یجد من یفتی ہے من اشیاء، یہ مفتی نہ ملے تو کیا کیا جائے. تو کتنا الٹ ہے یہ دیکھیں آپ. خلاف ہی کہ اگر کوئی شیعہ مفتی نہ ملے تو سنی مفتی سے مسئلہ پوچھ لو، جو بتائے اس کی الٹ سمجھ لو. فقی حل بنا دے فستفتی ہی فی امریکہ فائدہ ہفتہ کبھی شہر تو خود بے خلاف ہی.
صرف ہنسنے کی بات نہیں ہے بیٹا، یہ گہری سازش ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ سنی مفتی سے جا کر مسئلہ پوچھو اتفاقی حل بلد فاستفتی فی امریکہ فائدہ ہفتہ کبھی شہر، جب وہ فتویٰ دے دے تو خود بے خلاف ہی اس کی وجہ سمجھ لو. تو میں یہ کہنا تھا کہ ہر مسئلے میں الٹ ہے، یہ آپ کو ہی استثنا نہیں جو بھی مسئلہ دے فائنل حق ہے.
تو سبائیت نے ایک الگ دین دھرم بنا کے پیش کیا کہ یہ اسلام ہے، لیکن وہاں یہ تھا کہ پولس نے جو عیسائیت بنا کر پیش کی وہ مقبول ایسی ہوئی کہ اصل عیسائیت مٹ گئی.
یہاں اس کا بنایا ہوا اسلام وہ جب پیش ہوا اصل اسلام مٹ نہ سکا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا تھا، اس لیے اب دو ہو گئے. چاند ہوا کہ جب اصلی چاند دیکھا گیا تو دو ہو گئے، پتہ چل گیا کہ ایک چاندی ہے ایک اصلی ہے. تو اس لیے اب دلائل سے پتہ چل جاتا ہے، ورنہ یہ بہت گہری سازش ہے. کتابیں لکھنا الگ، اپنے انداز سے سازشیں کرنا الگ، پھر اندر گھس آنا، ہمارا بن جانا، ہماری مسجدوں میں لگ جانا، ہمارے یعنی حضرت شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ نے جو لکھا کہ مفتی بن جاتے ہیں، دینی پیشوا بن جاتے ہیں.
تو بہت ہی یہ گہری سازش ہے، اس لیے پہچان پیدا کرنی پڑتی ہے اور پہچاننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل.
جب یہ بات بھی یوں دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کو غلط کہتا ہے، یہ بات بھی دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہو جائے کہ یہ غیر انبیاء کو ائمہ کو نبیوں سے افضل کہتا ہے، یہ بات بھی دوپہر کے سورج کی طرف واضح ہو جائے کہ یہ امت پوری کی تکفیر کرتا ہے،
خصوصاً صحابہ کرام کی، خصوصاً خلفائے راشدین کی، شیخین کریمین کی، سیدنا صدیق اکبر کی
تکفیر کرتا ہے، اور ساری کائنات کی مخلوق ساری کی ساری جتنی بھی ہے سب سے یہ خلفائے راشدین کو، سید عائشہ صدیقہ کو، سید حفصہ کو بدترین فرق کہتا ہے. اس کے بعد بھی کہنے کی میں تو اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا تو ضرور سوچنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات
کہ وہ شاہ عبداللہ سے زیادہ مفتی تو نہیں ہے؟
تو جناب یہ حوالہ لکھ لیا آپ نے حاجی نور علیہ شستری والا، تو یہ
تفصیل سے میں نے بات اس لیے عرض کی ہے
کہ آج یہ مسئلہ عام پیش آتا ہے ہر جگہ. مصیبتوں کی تھی آپ تو کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مذہب نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں لیکن وہ مانتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں،
نہیں ہم تو ماں کا احترام کرتے ہیں، یہ چیز سامنے آتی رہتی ہے. اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کو یہ بات بتا دی ان کی بنیادی کتابوں میں سے کہ ان کے ہاں یہ تقریہ فرض ہے، غلط بیانی فرض ہے، وہ آپ کو اصلی بات نہیں بتائیں گے.
اصل بات وہی ہے جو ان کے اصلی بنیادی لٹریچر میں موجود ہے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سبحانك اللهم.
اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمن من الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى.
کہ مومنوں کو کافروں سے دوستی کا تعلق جائز نہیں ہے،
اور جو یوں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا تعلق ہو جاتا ہے.
اللہ تتقوا منهم تقاه. ہاں اگر تم بچنا چاہو ان سے,
ضرورت ایسی ہے ڈر رہے ہو ان سے,
جو ہے وہ
اظہار خوش اخلاقی کا کر کے جان چھڑا لو. یا دوسری جگہ
من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان.
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے پکڑا اور مارا, بہت مارا
اور جان سے مار ڈالنے کی
ان سے کلمہ کفر کہلوا کے چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بارگاہ پیش ہوئے, یا رسول اللہ میرے ساتھ تو آج یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ مجھے مار مار کے انہوں نے بے حال کر دیا, اور جب تک میں نے کلمہ کفر کہا نہیں تب تک انہوں نے چھوڑا نہیں, اب میرا کیا حال ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں
اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کے ذریعے استثناء کیا گیا
اللہ کے عذاب سے, گرفت سے. اس آدمی کا اس پر یہ اکراہی صورت پیش آتی.
تو
شیعہ ان دونوں آیتوں سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی, اللہ من تک من تو کا,
اور غلط بات کہنے کی اجازت مل گئی, اللہ من کرے وقلب مطمئن بالایمان. معلوم ہوا کہ تقیہ ٹھیک ہے,
لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. آگے اللہ من تک من تو کا, اور دوسری آیت اس میں اللہ من کرے وقلب مطمئن بالایمان. ان دونوں آیتوں سے شیعہ استدلال کرتے ہیں.
تو آپ یہ سوال لکھ لیں اللہ تب تک من تقا اور اللہ من کرے وقلب مطمئن بالایمان
سے تقیے کی اجازت ثابت ہوتی ہے, تقیے کی اجازت ثابت ہوتی ہے.
جواب اللہ تب تک من تقا اور اللہ من کرے وقلب مطمئن بالایمان
میں صرف حالت اکراہ کا بیان ہے,
جبکہ مذہب تشیع میں
امام مادی کے خروج تک مطلقاً ہر حال میں تقیہ واجب ہے. لہذا ان آیتوں سے استدلال اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص
امن تو غیر باغم ولا عادم
فلا اسمع علی یا الا تم علی سے استدلال کر کے خنزیر کھانے کو واجب کہے, خنزیر کھانے کو واجب یا جائز کہے. دیکھو بھائی قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی کہ
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ
ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسمع علی
یا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه.
یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں مگر اضطراری صورت میں اگر تم یہ کھاتے ہو تو تم پر گناہ نہیں ہوگا. تو اب یہ پڑھ کے اور اس سے کوئی یوں کہنا شروع کر دے کہ جناب میدا کھانا فرض ہے, خنزیر کھانا جائز ہے, یہ تو اسی طرح ہوا نا. جواب سمجھ آیا؟ ایک اور سوال بھی ہے, ویسے اس کا ضمنی جواب تو آگے ہے لیکن پھر بھی وضاحت
سوال.
شاید پہلے دور کے اہل تشیع میں تقیہ ہو اور اب چھوڑ چکے ہوں.
جواب
اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ
یوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خروج مادی کا وقت جتنا قریب آتا جائے گا اتنی تقیہ کی ضرورت بڑھتی جائے گی.
جیسے جیسے امام مالک کے خروج کا وقت قریب آتا جائے گا تقیے کی ضرورت بڑھتی جائے گی. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کلما تقارب هذا الامر,
بریکٹ میں اس کی وضاحت کرنے هذا الامر کی خروج المادی.
عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیہ. اصول کافی صفا 220, اصول کافی صفا 220 جلد 2 لکھا بھائی. اسی طرح حضرت امام علی بن موسیٰ رضا 8 امام آٹھویں امام علی رضا بن موسیٰ قاضی
کا قول ہے من
ترک التقیت قبل خروج قائمنا فلیس منا، مسند امام رضا صفحہ 223 جلد 1، من ترک التقیت قبل خروج قائمنا فلیس منا، مسند امام رضا صفحہ 223 جلد 1، فصل الخطاب کرمانی صفحہ 43، یہ پوری روایت سن لیجیے. قال علی بن موسیٰ رضا لا ایمان لمن لا تقیت له ان اکرمکم عند اللہ عملکم بالتقیہ، جو میں نے بتایا تھا کہ اتقاکم سے مراد ان کیا عملکم بالتقیہ ہے. اقیل له یا ابن رسول اللہ الى متى، جب انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کیا ہوا ہے جو بڑا تقیہ باز ہو، تو پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول تقیہ کب تک کیا جائے، تو فرمایا الى یوم الوقت المعلوم، الى یوم الوقت المعلوم. یہ یوم الوقت المعلوم سے یہ لیتے ہیں مراد خروج قائم کا دن، یعنی امام مہدی کے آنے کا دن، قیامت نہیں. وہ یوم خروج قائم نہ، وہ یوم خروج قائم نہ آنے پائے، فمن ترک التقیت قبل خروج قائم نہ فلیس منہ، مسند امام رضا صفحہ 223 جلد 1، فصل الخطاب کرمانی صفحہ 43. تو اب یہ بات واضح ہو گئی نا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے تقیہ چھوڑنا جائز نہیں. اسی لیے شیخ صدوق قمی نے لکھا ہے کہ التقیت واجبۃ لا یجوز رفعها الى یخرج القائم، یہ آپ نے قاضیہ شیخ صدوق کے صفحہ 102 کے حوالے سے لکھا ہے. پہلے التقیت واجبۃ لا یجوز رفعها الى یخرج القائم، فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللہ ودین الامامیت وخالف اللہ ورسولہ والائمۃ علیہم السلام. حدیہ جعفریہ ترجمہ اعتقادی شیخ صدوق صفحہ 102، یہ بات آئے ہیں پہلے بھی. تو یہ بات پکی ہو گئی کہ انہوں نے تقیہ چھوڑا نہیں ہے اور مہدی کے آنے تک چھوڑ سکتے بھی نہیں ہیں. اس لیے اتنی باتیں آج تک مسلمانوں کی موافقت میں کریں یہ مبنی پر تقیہ ہی ہے. تقیہ پر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی تو تولیہ جائز ہے، نام بدل لیا،
جھوٹ بولنا جائز ہے آپ کے یہاں بھی، لیکن آپ اسے تقیہ نہیں توریہ کہتے. جواب، تقیہ اور توریہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تقیہ صریح جھوٹ کو کہتے ہیں جیسے کہ گزر چکا، جبکہ توریہ میں جھوٹ نہیں ہوتا، ایک ہی بات کے ایک ہی قول کے دو معنی ہوتے ہیں، دو مطلب ہوتے ہیں، ایک معنی قریب ہوتا ہے ایک معنی بعید ہوتا ہے، اور سامع معنی قریب سمجھتا ہے، متکلم معنی بعید مراد لیتا ہے. ہوتے دونوں سچ ہے، ہوتا وہ سچ ہی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آئی؟ توریہ میں ایک قول کے دو مطلب ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، لیکن سامل جو ہے وہ مانا قریب سمجھتا ہے اور متکلم مانا بعید مراد لیتا ہے، یعنی مطلب یہ بھی صحیح ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے. جیسے کوئی کسی شخص کے لیے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے باپ کا، لیکن اس کی مراد جو ہے وہ چچا لال بھائی ہو، چچا لال بھائی بھی تو بھائی ہوتا ہے نا. جب صرف کہہ دیا یہ میرا بھائی ہے تو سننے والا تو سمجھے گا اس کا سگا بھائی ہے، لیکن اس کی مراد ہوگی کہ نہیں میرے چچے کا یہ معمول زاد بھائی ہے. ایک آدمی کہتا ہے روایت اسے سوکھ پہ جاری تھا، اور سننے والا کیا سمجھے گا جاری سے مراد بھائی کیا سمجھے گا، کہہ دو وہ باندھی سمجھے لڑکی سمجھے روایت اسے سوکھ پہ جاری تھا، لیکن اس نے دیکھا تھا کہیں کشتی رکھی ہوئی تھی چوک پہ. ہوتا ہے نا کبھی یوں بھی کشتی لے کر کسی نے بازار میں چوک پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا رہے تو پھر سو پہ جا رہی تھی، تو کبھی ذہن نہیں جاتا رہے تو پھر باہر جا رہی تم کہتا، تو ذہن فوراً کشتی کی طرف جاتا، لیکن جب اس نے کہا رہے تو پھر سو پہ جا رہی تم تو کشتی کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا. حالانکہ مانا بالکل صحیح ہے، تو توریہ یہ ہوتا ہے آدھی اختی، سننے والے نے نسبن سمجھا اور کہنے والے نے دین کے لحاظ سے کہا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا. صورت اس کو کہیں کذب کہہ دیا گیا ہو تو اور بات ہے، لیکن حقیقت یہ جھوٹ نہیں ہوتا. جبکہ تقیہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہی ہے. اب اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. اگر کسی ساتھی کے پاس اس پر سوال ہو تو سوال کریں، اس موضوع پر کسی کے پاس سوال ہو لکھنے کی دیر نہ کریں، آپ کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں
زور سے.
تشریف رکھیں. وہی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامان میں سکایا پیمانہ رکھ دیا تھا، اور اذن مؤذن کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں تم چور ہو. اس پر شیعوں نے تو یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے آواز دی تھی کہ انکم لصارقون، یہ تو ہے جھوٹ. قرآن نے کہا ہے اذن مؤذن کسی آواز دینے والے نے آواز دی. تو یوسف علیہ السلام والسلام کا کہنا تو ثابت نہ ہوا اور تقیہ کا جواز بھی ثابت نہ ہوا. ساتھی نے جو سوال کیا ہے وہ حقیقت نہ تقیہ کے جواز کی دلیل ہے نہ ہی اس کے ساتھ اس سے تعلق ہے، لیکن ادنا ملابست جسے آپ کہتے ہیں نا وہ سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یوسف علیہ السلام نے خود تو نہیں کہا لیکن دوسرے نے کہا، تو یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں روکا؟ تو پہلی بات کہ اس سے تقیہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اسے نبی کیوں نہیں روکتا؟ وہ تب روکے جب وہ تدبیر خود نہ بنائی ہوئی ہو، اور تدبیر بنائی ہوئی ہے اس میں خود نبی کی حکمت ہے، اور آگے کہنے والا صحیح جھوٹ نہیں بولا اس کو پتہ ہی نہیں،
اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر روکنا ان پر لازم نہیں آتا. اور مسئلہ شرعی بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اگلا غلط بیان کر رہا ہے، نبی اس کو بتائے کہ تو غلط کر رہا ہے. ساتھ ہی اب یہ بھی امکان ہے کہ کہنے والے نے کس لہجے میں کہا، انکم لصارقون کہا یا انکم لصارقون؟ نہیں سمجھے بھائی، لہجہ کون سا تھا، ایجابی لہجہ تھا یا استفہامی لہجہ تھا؟ جبکہ اس کا بھی امکان ہے کہ لہجہ استفہامی ہو. جیسے ایک جگہ پر تو یوں ہے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. دوسری جگہ حمزہ نہیں ہے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. حالانکہ قول وہی ہے، ایک جگہ حمزہ مذکور ہے، دوسری جگہ معذوف ہے، اور معنی وہی ہے. تو جس طرح یہاں انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء کا لہجہ استفہامی ہے، اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس مؤذن کا لہجہ ہی استفہامی تھا کہ کیا تم چور ہو، اے قافلے والو تم چور ہو؟ تو پھر نہ غلط بات تھی نہ اس کو روکنا ہی کوئی ضروری تھا، بلکہ وہ تو پوچھ رہا تھا کہ تم چور ہو. اگر انہوں نے کہا نہیں ہم چور نہیں ہیں تو ساتھ ہو گیا ختم. سمجھ آئی بات؟ ہاں بیٹا، اور کوئی سوال؟ آپ نے چٹھی والی عادت پوری کی ہے، میں ویسے اجازت دے دی. یہ بھائی آپس میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، میرے ساتھ بولنے کی اجازت تھی. یہ ہے کہ اصول کافی کہ اگر روایت پیش کی جائے وہ کہیں گے صحیح ہے. اصول کافی میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے یہاں وہ کتاب ہے جس کی توثیق امام غائب نے کی، اس لیے اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے، باقی ان کی اصولی کتاب ہے. اور پھر تقیہ تو وہ چیز ہے کہ جس پر ان کے ہاں تقریب ہے مستقل ہر بات ہے ہر کتاب میں، اس لیے اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ وہ انکاری کرتے ہیں، اور نہ روایت ضعیفی ہے. جب کئی لوگ کی بات ہو تو اگر وجہ لوگ بھی تو معلوم کیا جائے گا. آپ کو بڑا ڈر ہے اگر متعلق آپ نے پڑھا ہوگا نا، یہ میں نے صبح روایت لکھوائی ہے.
وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ وَاللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئًا. یہ اصول کافی سے صبح میں لکھوا چکا ہوں. وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ, یوسف علیہ السلام نے کہا إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ وَاللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئًا. اس رات اس کا جواب میں دے گیا پہلے. یہ توریہ کے بارے میں جب میں نے بات بیان کی تو میں نے کہا کہ سورتن کا رب کہا جائے حقیقت توریہ ہے, اس کی وضاحت وہیں شرط شروع حدیث میں موجود ہے کہ یہ توریہ ہے, اور توریہ میں جھوٹ نہیں ہوتا, ہوتا سچ ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ واللہ ما کان سقیما, وہ بیمار نہیں تھے بیمار کہا. انہوں نے یہ کہا, کہہ سکتے تھے اگر کہتے تھے لیکن نہیں کہا. انہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کیونکہ امام معصوم نے یہ کہا ہے. امام معصوم کے مقابلے میں آج کے کسی مجتہد کا قول معتبر نہیں ہوگا. ساتھ ہی یہ دوسری بات ہے کہ خواص کے لیے ان کا لکھنا ابھی اجازت نہیں ہے.
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی کسی پر اقرار کرے کہ تو فلاں کو مار دے,
اگر کوئی کسی پر اقرار کرے اس کے آگے کن پٹی پہ پسٹل رکھے کہ تو اپنے پسٹل سے فلاں کو گولی مار کر میں تجھے مار دوں, تو اب یہ کیا کرے؟
اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو مارے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دوسرے کو مارے بھلے خود مر جائے. تو حالانکہ اگر وہ پرلا مرتا بغیر کسی جرم کے تو وہ شہید تھا, لیکن رتبہ شہادت بھی کسی کو دینا جائز نہیں ہے
اس طریقے سے. تو کسی کو کافر بنانا کیسے جائز ہے جبکہ اگر کسی بھی وجہ سے مفتی غلط فتوا دیتا ہے اور اس کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی, صرف اس کا فتوا ہی غلط چلتا ہے تو لوگوں کا ایمان جاتا ہے.
اسی لیے آپ کتب تفاسیر میں اس مقام کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سراحت مل جائے بھائی وہیں سے بات سمجھ.
اچھا ٹائم لگتا ہے, ہمیں ٹائم بہت تھوڑا ہے.
سوال موضوع کے مطابق کریں, صرف عام سوال ان کے لیے آپ کو الگ ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ کہ کیا حضور کافی شیعہ کے تمام فرقوں میں متفق طور پر مقبول ہے؟
ہاں
تمام اثنا عشر ہمارے ہاں ہیں ہی اثنا عشر. جب بھی شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد اثنا عشر ہوتا ہے,
جب ہم لفظ استعمال کریں تب بھی یہی مراد ہوتا ہے, خود شیعہ لفظ استعمال کریں شیعہ کا تب بھی یہی مراد ہوتا ہے,
حکومت یہ لفظ استعمال کرے تب بھی یہی مراد ہوتا ہے, اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے جہاں وہاں یہ لفظ شیعہ استعمال ہو تب بھی یہی مراد ہوتا ہے. تو ہمارا کیونکہ ہیں ہی اثنا عشر,
باقی کوئی کہیں ہو شاہ و ناصر شاید کہیں ہو تو وہ شیعہ کہلاتی نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ الگ نام لگا دیتے ہیں. جیسے کوئی اسماعیلیہ کہلاتا ہے وہ شیعہ کہلاتے نہیں ہے, اسماعیلی کہلاتے ہیں, کوئی زیدیہ کہلاتے ہیں, جو صرف شیعہ کہلاتا ہے مطلقاً وہ یہی ہے اثنا عشر.
اور اس کے ہاں اصول کافی بنیادی کتاب ہے اور موخر کتاب ہے.
دوسرے سوالات بھیجنے سے آپ کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس موضوع پر آپ کے یہاں سوال کوئی نہیں رہا,
واقعی ایسے ہے اٹھ رہے ہو سوال کے لیے؟
نہیں. اچھا بھائی چند اصطلاحات شیعہ, عامہ سے مراد سنی ہوتے ہیں, خاصہ سے مراد شیعہ ہوتے ہیں, فلاں سے مراد خلفائے خلافہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں, فلاں
دو مرتبہ, سنمائے قریش کے دو پتر,
جبت و تاحود اول و ثانی سے مراد شیخین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں,
حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ, فرعون حامان قارون سے مراد خلفائے ثلاثہ ہوتے ہیں,
بابا شجاع
سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہوتا ہے,